تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ کی کتاب قرآن حکیم میں ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اور پوری کائنات کے مسلمانوں کو ایک خوبصورت نسخہ بیان کیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تمہارے اندر ایک ایسی امت ہو جو خیر کی طرف بلاتی رہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روکتی رہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جب یہ امت اس کام پر آئے گی اللہ ان کو فلاح عطا فرمائیں گے اور جس وقت اللہ فلاح نصیب فرماتے ہیں کامیابی عطا فرماتے ہیں خوشی عطا فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی ناکامی یا غم انسان کو نصیب نہیں ہوتا میرے نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ساری دنیا پر یہ امت محمد قیامت کے دن گواہ بنے گی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے اوپر گواہ بنیں گے ہماری گواہی اللہ کے رسول دے دیں اللہ کے نبی دے دیں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے بہت بڑے درجے کی بات ہے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ٹوٹے ہوئے پیالے کی طرح مت چھوڑنا کہ جس کے اندر پانی رک جائے تو رک جائے گر جائے تو گر جائے اللہ کی قسم میرے اللہ نے مجھے کبھی ضائع نہیں فرمایا یہاں تک کہ بیت الخلاء کے اندر جانے کو بھی میری عبادت لکھا گیا ہے اس لیے امت قیامت کے دن یکون الرسول علیکم شہیدا تمہارے اوپر اللہ کے حبیب گواہ بن کر آئیں گے تمہاری نماز پر گواہی نبی عطا کریں گے تمہاری سورت پر گواہی اللہ کے رسول دیں گے تمہارے دین پر گواہی اللہ کے نبی دیں گے تمہاری تمام چیزوں پر گواہی اللہ کے رسول دیں گے آج کا امتی جب نماز کو چھوڑتا ہے قرآن کو چھوڑتا ہے عبادات کو چھوڑتا ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں فجر کس وقت عشاء کس وقت ظہر کس وقت مغرب کس وقت اور رات کو کہتا ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا دن کا پتہ ہی نہیں چلا دن کیسے گزر گیا میرے نبی علیہ السلام نے ایک ایک منٹ کو ایک ایک سیکنڈ کو اللہ رب العزت کے نظام کے اندر تبدیل کیا یہاں تک کہ اللہ کے حبیب جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کرتے ہیں سامنے پانی کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پانی موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے تیمم تو ہو نہیں سکتا آپ یہاں پہ تیمم کیوں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہ کی قسم تو بہت امید والا ہے تو بہت بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ گیا ہے میں نے تیمم اس لیے کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اس پانی کی ٹوٹی تک پہنچوں گا یا پہلے مر جاؤں گا پانی سے وضو کر پاؤں گا یا پہلے مر جاؤں گا نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے 950 سال تک جس وقت عبادت کی امر بالمعروف نہیں عن المنکر صبح اٹھتے تو قوم مشرک ہو جاتی غیروں کو سجدہ کرتی غیروں کو بلاتی پھر اس کو ٹھیک کرتے قوم کی طرف سے پتھر پڑتے اس میں دبا دیے جاتے یہاں تک کہ موت کے جس وقت قریب آتے قوم چھوڑ کے بھاگتی پھر تندرست ہوتے پھر ٹھیک ہو کے چلتے جب چلتے تو پھر اسی بات پہ لے آتے اللہ کو ایک مانو کائنات کے اندر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کے عذاب سے بھی ڈرو پھر قوم ان کو مارتی مارتے مارتے ان کو موت کے قریب تک اتار دیتی یہاں تک کہ جس وقت ان کے دور میں عذاب آیا لوگوں نے کہا کہ اوپر چڑھ جاؤ ادھر بھاگ جاؤ آپ نے کہا میری کشتی میں سوار ہو جاؤ جو کشتی میں آئے تو آئے دو آدمی ایسے تھے جنہوں نے کہا نوح کا رب ہمیں عذاب نہیں
نہیں دے سکتا. اگر وہ سیلاب آتا ہے تندور بہتے ہیں, میں ایک چٹان پہ چڑھتا ہوں جہاں تک پانی نہیں جا سکتا, سیلاب نہیں جا سکتا, آج تک وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. وفارت تنور, اور تنور بھی ابل گئے, وہاں سے پانی نکل پڑے. جس وقت دو آدمی چوٹی پہ چڑھ کر بیٹھ کے لوگوں کو للکارنے لگے, تم پر عذاب آ رہا ہے ہم پر نہیں آ سکتا, تم تباہ ہو رہے ہو ہم تباہ نہیں ہو سکتے. روایت میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا کرنا اس طرح ہے, علا کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہوتا ہے. یہ آسمان زمین اللہ کے حکم کے تابع ہیں, وہ جس کو نیچے کرے جس کو اوپر کرے. روایت کے مطابق وہ دو آدمی چوٹی پہ چڑھے, ہر ایک کو للکارتے تھے, کہتے تھے اللہ کا عذاب ہمیں چھو نہیں سکتا. میرے اللہ نے فرمایا کہ یہاں کوئی باقی نہیں بچے گا, مگر جو نوح کے ساتھ اس کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ جائے گا. وہ دو آدمی جس وقت چڑھے, حضرت نوح کی کشتی چل پڑی, باقی ساری دنیا کے انسان جو تھے وہاں نافرمان ان کو تباہ کر دیا گیا. دو آدمی اپنے تکبر میں غنا میں اب اللہ کو للکارتے ہیں, دنیا کو للکارتے ہیں, قوم کو للکارتے ہیں, دیکھو ہم پہ عذاب نہیں آ رہا. حدیث میں آتا ہے ان کو اس طرح ہوا, وہ پہاڑی کے دامن پہ بیٹھے ہوئے تھے, بہت بڑی پہاڑی تھی, جیسے کیٹو کی پہاڑیاں اونچی ہوتی ہیں, وہاں پر بندہ اوپر جاتا ہے تو سمجھتا ہے شاید میں یہاں پہ بچ جاؤں گا. وہاں پر جس وقت گئے ان کو پیشاب آیا اور پیشاب رکا ہی نہیں. پیشاب کا رکنا بھی اللہ کی رحمت ہے, پیشاب کا آنا بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر یہ چلنا شروع ہو جائے تب بھی بندہ مر جاتا ہے, اگر یہ رکنا شروع ہو جائے تب بھی مر جاتا ہے, لیکن اللہ کا دستور یہ ہے پیشاب وقت پہ آتا ہے وقت پہ رک جاتا ہے, بہانہ وقت پہ آتا ہے وقت پہ رک جاتا ہے. اب یہ بندہ جو دن کے اندر صبح کے اندر اللہ کی مشین کے ساتھ چلتا پھر رہا ہے, یہی اللہ کا منکر ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وفی انفسکم, اپنی ذات کے اندر دیکھ, تجھے ادھر بھی تو اللہ ہی نظر آتا ہے. افلا تبصرون, کیا تو دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ اس وقت پیشاب آیا, پیشاب رکا ہی نہیں, یہاں تک کہ اس پیشاب سے چھوٹا سا سوراخ بنا, پھر اس سوراخ کو رب نے بڑا کر دیا, پھر وہ تھوڑا سا کنواں بن گیا, پھر اس کنویں کو بڑا کر دیا, وہ ایک بڑی ہودی بن گئی, اس ہودی کے اندر پیشاب پڑتا گیا, وہ ڈوبتے گئے, ناف تک ڈوب کے, گردن تک ڈوب گئے, یہاں تک کہ ان کے تمام جسم اس میں ڈوب گئے, اور ڈوب کر رب نے ان کو مار دیا, اور مارنے کے بعد یہ بتا دیا جہاں پہ عذاب ممکن نظر نہیں آتا وہاں رب بھیج سکتا ہے, اور جہاں تمہیں ناممکن نظر آتا ہے وہاں بھی رب بھیج سکتا ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, عذاب آ کر رہتا ہے تو اس کو ختم کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا عذاب سے بچو, عذاب سے بچاؤ. قو انفسکم اہلیکم نارا, اپنی بچے کو بچاؤ, بیوی کو بچاؤ, اور اس دن ایندھن پتھر کے طور پہ ہوں گے. میرے نبی گزرتے ہیں پتھر رو رہا ہے, اللہ کے حبیب سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس لیے روتا ہوں مجھے ایندھن بنا دیا گیا ہے, یہ مسلمان گناہ کرے گا, یہ زنا کرے گا, یہ شراب پیے گا, یہ حرام کھائے گا, یہ جہنم میں جائے گا, مگر سزا مجھے یہ دی گئی. وقودھا الناس والحجارہ, میں اس کی لکڑی بن جاؤں گا, اس کا ایندھن بن جاؤں گا, اللہ مجھ میں اس کو جلائیں گے. اللہ کے نبی میں اس چیز پہ خوف محسوس کر رہا ہوں. آنسو میرے نبی نے پوچھے, اللہ سے دعا کر دی اللہ اس پتھر کو نجات دے دے. میرے نبی علیہ السلام واپس آئے, پتھر اس وقت مسکرا رہا تھا, آپ سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے, اللہ آپ کی رحمت سے جب جانوروں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا مجھے بھی اللہ اس کی بنیاد پہ جنت میں داخل کرے گا. اور پھر یہ آیت پڑھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اپنے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, مگر تم اس کی تسبیحات کو سنتے نہیں ہو. اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو, اللہ کے دین کو کسی وقت بھی ہاتھوں سے ضائع ہونے دیا جائے یہ سب سے بڑی ناشکری ہے, اور اپنے گھر میں دین فوت ہوتا ہوا نظر آئے یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. اور اللہ کے سامنے بندہ بیٹھ کر یہ سمجھے کوئی مسئلہ نہیں, کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, مر کے دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, قبر میں جا کے دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, حشر میں اٹھ کے دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میرے نبی کہتے ہیں نہیں, تم پوری کائنات پر گواہ ہو, تمہارے اوپر اللہ کا رسول گواہ ہے, میری لاج بھی رکھنا اپنی لاج بھی رکھنا, تم گواہ ہو گواہی کے معیار کو بنانا, تم گواہ ہو گواہی کی صفت کو بنانا, تم گواہ ہو پہلے نماز پڑھنا پھر گواہی دینا, تم گواہ ہو پہلے داڑھی رکھنا پھر گواہی دینا, تم گواہ ہو پہلے درود پڑھنا پھر گواہی دینا, تم گواہ ہو پہلے مسجد میں آنا پھر گواہی دینا, تم گواہ ہو پہلے جہاد میں جانا پھر گواہی دینا, تم گواہ ہو پہلے حج کرنا پھر گواہی دینا, تم گواہ ہو پہلے نبی کو ماننا پھر گواہی دینا, تم گواہ ہو پہلے اللہ کو راضی کرنا پھر گواہی دینا. اب قیامت کے دن یہ نہ آ جائے کہ تمہارے اندر صلاحیت نہیں. گواہی اس امت کی گواہی ہے پہلی تمام امتوں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے اس امت پر. اس لیے آپ نے فرمایا مرو بالمعروف ونہو عن المنکر, امر بالمعروف کیا کرو نہیں عن المنکر کیا کرو. 20-20 سال سے بازار اس طرح ہی ہیں, جو بندہ مردہ ہے وہ مردہ ہے, جو ذکر نہیں کرتا وہ نہیں کرتا, جو نماز نہیں پڑھتا وہ نہیں پڑھتا. ساتھ کا مسلمان گزرتا ہے اس کو پتا ہے اس کی دکان کو 20 سال گزر گیا اس نے آج تک نماز نہیں پڑھی. میرے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر کے دور میں اگر کسی دکان پر نماز نہ ہوتی, مکان پہ نماز نہ ہوتی, لوگ مسجد میں نہ آتے, آپ کہتے جاؤ دیکھو, مجھے لگتا ہے وہ دکان والا, وہ گھر والا, وہ مسجد والا, وہ فلاں جگہ والا نماز میں نہیں آیا وہ منافق ہو چکا ہوگا. صحابہ کو بھیج کر آپ اس کے نفاق کی پہچان کروایا کرتے تھے. آج امت میں امر بالمعروف نہیں نہیں عن المنکر نہیں. شراب مانگنی ہو تو مسلمان مسلمان سے مانگتا ہے, سود کا مسئلہ پوچھنا ہو تو مسلمان مسلمان سے پوچھتا ہے, انشورنس کے معاملات میں اس کو کوئی شرم نہیں آتی. شرم یہاں پہ آتی ہے دین کے اندر. اب دین کے اندر وہ بات کرتے ہوئے شرماتا ہے, میں نماز پڑھنے کا کہوں گا وہ مجھے کیا کہتا ہے, میں اس کو داڑھی کا کہوں یہ اچھا نہیں لگتا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اللہ اچھا ہے اور اس کا نبی اچھا ہے اور اس کے سارے کام اچھے ہیں. جس کام پر نبی زندہ رہا وہ جنت ہے, جس کام پر نبی کی وفات ہوئی وہ جنت ہے. جو کام آپ کو ادھورے نظر آتے ہیں اس دنیا کے لہو و لعب میں, حضرت نوح سے سوال کیا تھا آپ کی تکلیف, آپ کی مشقت, آپ کو پتھروں سے مارنا, قوم کی طرف سے آپ کی تمام چیزوں کی تذلیل ہوتی ہے, آپ بتائیں آپ نے دنیا میں 950 سال تک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو وافر کیا ہے, بتائیں دنیا کتنی ہے اور دنیا میں رہنا کتنا ہے اور دنیا کا فائدہ کتنا ہے اور دنیا کے مقاصد کتنے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں, نوح علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس طرح ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دی جائے اور ایک کمرے میں جائیں اور دوسرے کمرے سے نکل جائیں, ایک دروازے کو کھولیں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں. اللہ میں نے ساری دنیا میں 950 سال میں اس طرح دیکھا ہے کہ ایک گھر کے دروازے کو کھولا اور دوسرے سے میں باہر نکل گیا. آج مسلمان دنیا میں اتنا دل لگا چکا ہے کہ اللہ بھی دور ہو گیا, اللہ کا رسول بھی دور ہو گیا. حکیم بن حزام آتے ہیں, میرے نبی کے صحابی ہیں, کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ دے دیں. میرے نبی نے ہاتھ بھر کے دے دیا. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ اور دے دیں. میرے نبی نے ہاتھ بھر کے دے دیا. پھر حکیم بن حزام کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کچھ اور دے دیں. ہاتھ بھر کے نبی علیہ السلام نے ان کو دے دیا. پھر میرے نبی نے ان کو سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا اے حکیم بن حزام, تو نے مجھ سے پیسہ مانگا, مال مانگا, میں نے تجھے 3 مرتبہ دے دیا, مگر حکیم بن حزام یاد رکھنا ان الدنیا حلو حضرت بارد, بے شک دنیا میٹھی ہوتی ہے, سبز ہوتی ہے, بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے, لیکن حکیم بن حزام اگر تو اللہ سے آخرت مانگے تو وہ اس سے زیادہ ٹھنڈی ہے, لہذا کسی سے سوال نہ کیا کر. حکیم بن حزام کہتے ہیں مجھے نبی کی تقریر یاد آ گئی اور میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ آج کے بعد میں کسی سے سوال نہیں کروں گا, کسی سے کچھ چیز نہیں لوں گا. حکیم کہتے ہیں اس کے بعد حضرت فاروق دور آیا, حضرت ابو بکر کا دور آ گیا, خلیفہ بن گئے, ان کے پاس غنیمت آئی. حکیم بن حزام کو بلایا اور بلا کر کہا میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں. حکیم بن حزام نے کہا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں لیتا یہاں تک کہ میری وفات ہو جائے گی. ابو بکر بہت کچھ دینا چاہتے ہیں, ایک مرتبہ بلایا, دوسری مرتبہ بلایا, تیسری مرتبہ بلایا, مگر جس وقت نبی نے کہہ دیا کہ دنیا میٹھی بھی ہے, سرسبز بھی ہے, ٹھنڈی بھی ہے, مگر اس سے دل نہ لگانا ورنہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا. حکیم بن حزام نے ابو بکر کے سامنے انکار کیا کہ میں کچھ بھی نہیں لیتا. پھر حضرت عمر کے دور میں بہت بڑی غنیمت آئی, کسرا کے کنگن تک بھی آگے. حضرت عمر نے اس صحابی کو بلایا, آپ نے کہا میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں, تو نبی کا صحابی ہے, کہا میں کچھ نہیں لیتا. پھر دوسری مرتبہ بلایا, کہا میں کچھ نہیں لیتا. تیسری مرتبہ بلایا, پھر کہا میں کچھ نہیں لیتا. یہاں تک وہ کہتے ہیں 3 مرتبہ حضرت عمر نے بلایا, 3 مرتبہ ابو بکر نے بلایا, اللہ کی قسم میں نے ان سے بھی کچھ نہیں لیا, اللہ کی قسم میں نے ان سے بھی کچھ نہیں لیا, کیونکہ نبی کے منہ سے میں سن چکا تھا کہ دنیا مل جانا کوئی رحمت نہیں ہے, دنیا کی وسعت ظرفی, اس کی مٹھاس, اس کی ٹھنڈکیں, یہ سب عارضی ہیں, میں نے ان کو عارضی سمجھتے ہوئے ہر چیز سے ہٹ کر اپنے اللہ سے آخرت مانگی ہے. ابو بکر دیتے رہے, عمر دیتے رہے, مگر میں نے کچھ نہیں لیا, اور میں نے اپنے دل میں یہ تصور کیا کہ جب نبی نے مجھے دنیا مانگنے سے منع کیا ہے تو میں دنیا کو وصول نہیں کرتا. ایک جھگڑا مسلمان کا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے, اور مسلمان کی خواہشات لا متناہی ہیں اور دنیا متناہی ہے, خواہشات اس کی لا محدود ہیں, دنیا محدود ہے، خواہشات اس کی بے انتہا ہے اور دنیا کی انتہا ہے، اور اس کی خواہشات وہ ہیں جن کو ساری دنیا مل کر بھی پورا کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتی، مگر اس کی زندگی محدود ہے، اس کی تمام چیزیں محدود ہیں، اس کا یہ نظام محدود ہے۔ اللہ کی ذات سے بھروسہ چھوٹ گیا، اللہ کی عقیدت چھوٹ گئی، اللہ کی محبت چھوٹ گئی، سب چیزیں اللہ کی ہیں، بندہ اس کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے۔ ہر چیز رب کی ہے مگر اللہ کی بندہ اس کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے، چھوڑا ہے تو اس نے اللہ کی محبت کو چھوڑا ہے۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان تھا، دوسروں کو اپنے رنگ میں لے کر آؤ، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہودیوں کو دیکھ کر مسلمان یہودی بنتے جاتے ہیں، عیسائی بنتے جاتے ہیں، سب کچھ بنتے جاتے ہیں، مگر مسلمان کا اپنا کردار ختم ہو گیا ہے، اپنا عمل ختم ہو گیا ہے، خود نمونہ نہیں رہا، خود صورت نہیں رہی، خود سیرت نہیں رہی، خود کمال نہیں، خود جمال نہیں، خود نماز نہیں، جس کی بنیاد پر دوسرے بھائی کے لیے بھی نمونہ نہیں بنتا، بیوی کے لیے نمونہ نہیں بنتا، ماں کے لیے نمونہ نہیں بنتا، کسی اور چیز کے لیے نمونہ نہیں بنتا۔ ایک وقت آیا کہ جب دہلی کی جامع مسجد میں اہل علماء نے دعا کی کہ اللہ بارشیں رک گئی ہیں، بارشیں نازل فرما دے، مگر بارشیں نہیں ہوئی۔ 7 دن گزر گئے، ایک غریب آدمی آیا، بکریوں کو چرواتا ہوا آیا، اس نے کہا اگر اجازت دیں میں بھی اللہ سے دعا کر کے دیکھتا ہوں، شاید اللہ بارش کو نازل فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب دعا کی فوراً بارشیں نازل ہوئی۔ اکابر علماء اولیاء اللہ نے اس سے پوچھا کہ بتا بارش کس طرح نازل ہوئی جبکہ ساری دنیا مانگ رہی ہے، علماء طلباء سب مانگتے ہیں بارش نہیں ہوئی، تو نے مانگا بارش ہو گئی۔ اس نے کہا یہ اونٹ کے کجاوے پر میری ایک پاک دامن ماں بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے مسلے کو سجاتی تھی، پردے کو بناتی تھی، رب سے ڈرتی تھی، خشوع بھی تھا، خضوع بھی تھا، عبادت بھی تھی، سیادت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ میں نے آج اللہ سے دعا کی تھی، اللہ اگر میری ماں کی عفت و پاک دامنی تجھے منظور ہے، اگر اس کا پردہ تجھے منظور ہے، اگر اس کی نماز تجھے منظور ہے، اگر اس کی عبادت تجھے منظور ہے، اللہ اس کی عبادت کے صدقے سے بارش کو نازل کر دے۔ میں نے اپنی اماں کے نام کے صدقے سے بارش کو مانگا ہے، اللہ نے اس بارش کو نازل فرما دیا ہے۔ آج مائیں نمونہ نہیں ہیں، مائیں نماز پڑھتی ہیں، مائیں برقع پہنتی ہیں، تو بچے آج کل ان سے کہتے ہیں آج فیشن کا تقاضا ہے، تم فلاں لباس پہنو، ہم نے تقریب میں جانا ہے، فلاں جگہ ہمارے ساتھ چلو، فلاں کام کرو، فلاں چیزیں کرو۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرشتہ آیا، عذاب آیا، 40,000 گھر کو تباہ کرنے کا حکم ملا، اور ساتھ اس کے 40,000 گھر اور ہیں۔ فرشتہ اللہ سے کہتا ہے یہ 40,000 میں ایسے علماء ہیں جن کے عمل انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں، اللہ کیا اس کو بھی تباہ کر دیا جائے؟ رب کی طرف سے حکم تھا کہ ہاں اس کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ یہ اپنا علم تو رکھتے ہیں، اپنا عمل تو کرتے ہیں، اپنا مسلح تو درست ہے، اپنی جنت تو بنی ہوئی ہے، اپنا چیز تو سنوار رہے ہیں، اپنا کام تو بنا رہے ہیں، مگر دوسروں کی فکر نہیں، بے نمازیوں کی فکر نہیں۔ وہ ایسے بھائی جو بالکل گمراہ ہیں، ہمیں پتہ ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، ہمیں پتہ ہے یہ بےچارا کینسر کا مریض بن گیا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ شوگر کا مریض بن گیا ہے، ہمیں پتہ ہے اس نے عنقریب مر جانا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے عنقریب دنیا سے نظام ختم ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی مسلمان اس کو یہ نہیں بتاتا کہ تو نماز پڑھ لے، تو اپنی آخرت کو سنوار لے، تو اپنے نظام کائنات کو بنا لے۔ یہ پتہ ہے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آیا، کوڑا صحابی تھا، اللہ کے نبی سے آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، بہت سوچتا رہا، آج دل میں آیا کہ چلو کلمہ ہی پڑھ لیتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھ کانپتے ہیں، زندگی کے آخری ایام ہیں، میں نے سنا ہے کہ تیرے کلمے کو پڑھا جائے اور تجھ پر ایمان لایا جائے، حرم اللہ علی النار، اللہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں بالکل تو نے درست سنا ہے۔ جس وقت وہ کلمہ پڑھنے لگا، بوڑھا صحابی تھا، حضرت قبیصہ کے نام سے تھا، میرے نبی نے کہا دیکھ تو جس وقت گھر سے آیا ہے ساری دنیا کی مخلوقات تیرے لیے استغفار کرتی رہی اور اپنے اللہ سے آمین کہتی رہی اور ہر ایک چیز نے تیرے لیے جنت کو مانگا ہے، وہ جس وقت کلمہ پڑھتے ہوئے واپس مڑنے لگا، وہیں پہ اس کو جھٹکا لگا، گر کے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو سب سے آخر میں مسلمان ہوا ہے، سب سے پہلے جنت میں گیا ہے، اس لیے کہ اس کا گناہ کوئی نہیں ہے۔ آج مسلمان گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے مگر ہوتا نہیں، ہر چیز پر دوام ہے، ہمیشہ کی اختیار کی ہوئی ہے، تمام کے تمام گناہوں پہ تسلسل ہے، ذرا سا گناہ ایک دن اس کا لیٹ ہو جائے اس کے تمام رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ثواب آنے کے اندر اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتن وسطن، اللہ نے تمہیں سب سے درمیان میں پیدا کیا ہے، لتکون شہداء علی الناس، تاکہ لوگوں کی تم گواہی دے دو گے۔ ہر ایک کی جب نماز کی ہم گواہی دیں گے تو ہماری نماز کا کیا بنے؟ ہر ایک کی داڑھی کی گواہی ہم نے دینی، ہر ایک کی پاک دامنی کی گواہی ہم نے دینی، ہر ایک کے نظام کو ہم نے چکھنے، ہر ایک کے نظام کو ہم نے بتانا ہے۔ لتکون شہداء علی الناس، لوگوں پہ تمہیں گواہ بنایا جاتا ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر گواہ بن کر آئیں گے۔ یہ گواہی قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پورے نبیوں پر، پورے رسولوں پر، پوری امتوں پر موجود تھی اور موجود ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے تھوڑی سی زندگی کے اندر آپ سے بہت بڑا کام مانگا ہے، بالمعروف نہیں عن المنکر کرو۔ چند دکانیں، چند دکاندار، چند محلے آپ کے گنے چنے گھر ہوتے ہیں، ان پہ محنت کرو۔ ایمانیات کی، اخلاقیات کی، عقائد کی سب سے بڑی چیز، امت کے اندر شرک پرستی اور ہوا پرستی پھیل گئی۔ ہر امتی اپنے مسلے کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا شروع ہو گئے۔ کدھر بزرگ ہیں، کدھر پیر ہیں، کدھر بڑے ہیں، وہاں سے یہ کام ہو جائے گا۔ مسجد کو چھوڑ کر ان گلیوں میں چلا جاتا ہے، مسجد کو چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بندے گاڑیاں روک کر طوطوں کی فال نکلوا رہے ہوتے ہیں، ہماری فال نکالو، ہمارا کیا بنے گا۔ اب وہ جو بیچارہ بازار ہے، وہ خود بھی نسوار کھا رہا ہے، خود بھی بیچارہ چرسی ہے، خود بھنگی ہے، اس کا جسم الٹا، اس کا عمل الٹا، اس کے کام الٹے، اور اس کے اوپر میلوں کی تہیں جمی ہوئی ہیں، اور یہ بندہ بیچارہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ طوطے کو نکال، تجھے فال بتائے گا، تیرا کل کیا بنے گا، تو کل کہاں پہنچے گا، تو پرسوں کہاں پہنچے گا۔ آج عبادت نہ ہونے کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری چیزیں آج مسلمان کی کھو گئی۔ ان مسجدوں میں رہ کر، مسجدوں کو تالے لگا کر، وہ قبروں پہ چلا جاتا ہے، مزار پہ چلا جاتا ہے، ان پر جا کر دعائیں کرتا ہے، ان سے جا کے مانگتا ہے، ان سے جا کے کہتا ہے ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، آپ ہی کچھ کہہ دیں، آپ ہی اللہ سے منوا لیں، آپ ہی اللہ سے کہہ دیں۔ نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار سجدہ ہے، اور سجدے میں وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور خدا کی قسم جب وہ ایک دفعہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ 70 دفعہ اس کو شفیق ماں کی طرح بندہ بندہ کہہ کر پکارتا ہے، اور پھر اللہ اس کی تمام چیزوں کی حاجت کے اندر لگا رہتا ہے، اور اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی ہواؤں سے بھی بچو، دنیا کے فتنوں سے بھی بچو۔ یہ کانٹے ہیں، حضرت عمر جب چلا کرتے تھے، اپنی قمیض کو سمیٹ کے چلا کرتے تھے، پاؤں بڑے دیکھ کر رکھتے تھے، آپ کے اندر روب تھا، سب کچھ تھا، تقویٰ تھی، طہارت تھی، ہر چیز تھی، مگر حضرت عمر کہتے تھے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے اس سڑک پہ چلنا ہے تو دائیں طرف بھی کانٹے ہیں، بائیں طرف بھی کانٹے ہیں، ادھر جاؤ گے بے توجہی کے ساتھ کپڑے پھٹ جائیں گے، ادھر مڑو گے بے توجہی کے ساتھ کپڑے پھٹ جائیں گے۔ اس لیے توجہ جس طرح کپڑے بچانے میں کرنی ہے، اس طرح اپنے ایمان کو بچانے میں کرنی ہے، توجہ جس طرح اپنے کپڑوں کو بچانے میں کرتے ہو، اس طرح اپنی نگاہ کو بچانی ہے، توجہ جس طرح اپنے کپڑوں کو بچانے میں کرنی ہے، اس طرح شرمگاہ کو بچانا ہے، توجہ جس طرح اپنے کپڑے کو کرنی ہے، اس طرح اپنی شرمگاہ کو، موسیقی سے اپنے کانوں کو بچانا ہے، توجہ جس طرح اس کپڑے کو بچانے میں کرتے ہو، اس طرح اپنے دل کو بچانا ہے، توجہ جس طرح اس لباس کو بچانے میں کرتے ہو، اس طرح اپنے دین کو بچانا ہے۔ آج دین نہیں بچتا، نماز پڑھ کر بندہ گیا، یہاں سے باہر نکلتا ہے، فوراً اس کی توجہ یہ ہوتی ہے شلوار کے پہنچے پہلے نیچے کر، دوسری توجہ ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لو، تیسری توجہ موبائل کھول کر دیکھوں گے کس کا فون آیا، کس کا میسج آیا، کس کا نہیں آیا، اور چوتھی توجہ اس کی دکان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، ایک نماز اگلی نماز تک کفارہ ہوتی ہے، اور علماء اس کفارے کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک نماز سے اگلی نماز تک صرف نماز 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 نماز، یہ لفظ تمہارے دل میں جم جائے، یہ کفارہ ہے۔ اگر نماز پڑھ کر سلام پھیر کر پہلی توجہ آپ کی دکان کاروبار کی طرف چلی گئی، یہ نماز نماز کے لیے کفارہ نہیں، دوسری نماز تیسری تک کفارہ ہے، تیسری چوتھی تک، چوتھی پانچویں تک، پانچویں جمعے تک، جمعہ اگلے جمعے تک، رمضان اگلے رمضان تک، حج اگلے حج تک، یہ کفارہ ہے. ان کفاروں کا مطلب یہ ہے اللہ جس وقت ہمیں معاف کر دے، جس وقت اللہ ہماری نماز قبول کر لے، ہماری ٹھنڈک نماز بنے، توجہ نماز بنے، شوق نماز بنے، اور ہماری توجہ یہ ہو اللہ یہ گئی تو اگلی آ جائے، یہ گئی تو اگلی آ جائے. آج بندہ کہتا ہے اگلی تھوڑی دیر سے آئے، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ادھر سے خلل پیدا ہوا، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ادھر سے اس کے اندر خلل پیدا ہوا. اور پھر دوسرا نظریہ مسلمان نے یہ بنا لیا ہے اذان کا ادب کر لو، یہ ایک نیا ہوا پیدا ہو گیا. اذان کے ادب کے اندر اس نے ٹیپ بند کر دی، کیسٹ بند کر دی، موسیقی بند کر دی. بات دو بندے کرتے تھے چپ ہو گئے، کوئی بندہ لڑائی کر رہا تھا خاموش ہو گیا. اذان کا ادب تو یہ ہو گیا، مگر ادب کے بعد اذان ختم ہوئی پھر اس طرح کا ڈیک چلایا اور نماز چھوڑ دی، یہ اذان کا ادب نہیں ہے، یہ اذان کی سب سے بڑی بے حرمتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جس وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آتی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم جس وقت زمین پہ چل رہے ہوتے تھے تو اللہ کی قسم ہمارے پاؤں پہ جمپ لگنا شروع ہو جاتے تھے، ہم ٹھہر نہیں پاتے تھے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز میں، ہم مسجد سے کہیں باہر نہ رہے. ایک صحابی آیا پاؤں باہر ہے، دوسرا اندر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر ہی بیٹھ جا. بیٹھ گیا، آخر تک بیٹھا رہا، اس طرح ہی پاؤں تھک گئے، سب کچھ ہو گیا. رسول اکرم علیہ السلام کے دوسرے صحابہ نے کہا ایک پاؤں باہر نکال لے تاکہ درست ہو جائے، یا وہ اندر کر لے تاکہ درست ہو جائے. اب اندر کرنے کی گنجائش تو نہیں تھی، وہ ایک پاؤں اندر ایک باہر. اس نے کہا میری موت اس حالت میں آ جائے کہ میرا پاؤں مسجد سے ٹچ پر رہے، تب بھی جا کر اللہ کا یہ گھر مجھے بچا سکتا ہے. آج مسلمان کا یہ بہت بڑا مذاق ہے کہ جب اذان ہوئی اما جی نے آواز دی بیٹا ٹی وی کا بٹن ہے اس کو آف کر. جب ختم ہوئی آواز کیا آئی بھائی اس کو آن کر دے. آف آن کس پہ کیا؟ اذان آنے پہ آن تھا، وہ آف کر دیا. اذان ختم ہوئی تو پھر اس کو آن کر دیا. اصل اذان کا مدعا مقصد جو تھا وہ نماز تھی، اور اس نماز کو کوئی بھی نہیں پڑھتا. اور آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب دکانوں میں ہیں، سب فیکٹریوں میں، جدھر بھی اذان کی آواز آئے گی آپ میں سے ہر ایک اذان کا ادب کرتا ہے. قبرستان گزرے گا وہاں پہ ادب ہو جائے گا، لیکن اذان کے اوپر عمل کوئی نہیں، اذان پہ محنت کوئی نہیں. اذان تو ایک ایسی چیز تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جدھر تک اس کی آواز چلی جائے وہاں تک اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور 7 سال تک جو بندہ اذان دیتا رہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لمبی گردن میں اٹھایا جائے گا اور حضرت بلال حبشی کا مقتدی بن کے جنت کے محل کے اندر داخل ہوگا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس اس کو نصیب ہوگا. مگر اذان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نعت کی طرح اذان سن لیں اور صدق اللہ العظیم کہہ دیں. اذان کا مقصد جس کے کان میں پڑ گئی وہ نماز نہ چھوڑے. اذان کا مقصد جس محلے میں چلی گئی وہ نماز نہ چھوڑے. اذان کا مقصد جس گھر میں وہ بٹن آف کیا گیا وہ آف رہے، یہاں تک کہ نماز پڑھ لی جائے. اب اگلا مسئلہ کہ نماز کے بعد اس کو آن کریں کہ نہیں، تو پھر حدیث آ جاتی ہے ایک نماز اگلی نماز تک کفارہ ہے، ایک نماز اگلی نماز تک گناہوں سے روکتی ہے، ایک نماز اگلی نماز تک بے حیائی سے بچاتی ہے، ایک نماز اگلی نماز تک سود سے بچاتی ہے، ایک نماز اگلی نماز تک شراب سے بچاتی ہے، ایک نماز اگلی نماز تک زنا سے بچاتی ہے، ایک نماز اگلی نماز تک بے حیائی سے بچاتی ہے. اب اگر یہ کہیں اذان کے بعد بٹن آن کر دیں، یہ بھی اذان رد ہو گئی. اگر کہیں کہ نماز پڑھ لو، نماز کے بعد بٹن آن کر کے موسیقی چلا لو، یہ نماز بھی رد ہو گئی. اگر یہ کہیں کہ جمعہ پڑھ لو، جمعے کے بعد بٹن کو آن کر دو، یہ نماز بھی رد ہو گئی. آواز اس وقت قبول ہوگی کہ جس نے بٹن آف کیا اللہ کے نام پر وہ ہمیشہ اس گندے بٹن کو آف رکھے اور موت تک اس کو کبھی آن نہ کرے. موت تک جس وقت اس نے آن کر لیا، سمجھ جاؤ کہ ایمان سلب ہو گیا، ایمان نکل گیا ہے، ایمان ضائع ہو گیا ہے. صحابہ کرام جس نے توبہ کی وہ توبہ کر لی. جس دن شراب حلال تھی، صحابہ کے بازاروں میں ایک شراب تھی جس کو فضیح کہتے ہیں، وہ کروڑوں روپے کی شراب تھی. شراب اس وقت بک رہی تھی، شراب بیچ رہے تھے. ایک صحابی شراب کو پلا رہا تھا، باقی سارے پی رہے تھے. میرے نبی علیہ السلام کی امت میں اس وقت شراب جائز تھی، اور شراب پیتے ہوئے بڑی مہنگی شراب تھی، کیٹاگریز تھی، کروڑوں روپے کی شراب پی جاتی تھی، وہ لوگ پیتے تھے. اس وقت جس وقت حکم آیا، کہتے ہیں کہ وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو بتائے جائیں کہ صحابہ نے شراب کس طرح چھوڑی. ٹک ٹک مچ گئی، گلاس ٹوٹے، مٹکے ٹوٹے، ہاتھ سے بہ گئے، بم پھٹ گئے، مدینہ کی گلیاں، مکہ کی سڑکیں، مختلف چیزیں اس شراب کی وجہ سے گیلی ہو گئی، قالین پر، فرش پر، تکیوں پر جدھر جدھر شراب پڑی ہوئی تھی، ٹانگے مار کر، ہاتھ مار کر ان نے توڑ دی۔ اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اتنے دشمن بن گئے تھے جبکہ پہلے اتنی محبت تھی ہمیں شراب سے جس کی کوئی مثال نہیں تھی، لیکن رب نے کہا نہیں، ہم نے کہا نہیں، اور اس وقت نفرت ہماری بے انتہا تھی، پہلے محبت ہماری بے انتہا تھی۔ آج کسی کو کہا جائے تو ایمان لاتا ہے تو شراب چھوڑ، کہے گا کچھ عرصہ مجھے پینے دو، میں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا۔ اب ہم نے فتویٰ دے دیا، ٹھیک ہے بھائی تو مومن ہو گیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہوا۔ مومن ہو تو شراب کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، اس کا قرض دینا تھا یہودی نے تقریباً 1 کروڑ روپے کے قریب، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، اس نے کہا نہیں دے سکتا، قیامت کے دن میرا اللہ تجھ سے لے گا۔ اب وہ مذاق کرنے لگا، اس نے کہا ٹھیک ہے تیرا رب اگر وصول کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ لے لے گا، تو مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے چھوڑتا ہوں، میرا رب تجھ سے حساب لے گا۔ اس نے کہا اگر تو نے قرض لینا ہے یہ میرے ہاتھوں میں ہے، یہ دیکھ لے، کروڑ چاہیے، کروڑ قرض ہے، کروڑ میرے پاس ہے، میں تجھے دے سکتا ہوں، مگر پہلے نبی کو چھوڑ، اس کی صحابیت کو چھوڑ، اس کی رسالت کو چھوڑ، اگر چھوڑتا ہے تو قرض لے لے، اپنا کروڑوں روپیہ لے کر استعمال کر لے۔ مگر اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیوں نہ کر دے تو، میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ قرض تو کیا میری جان تک چلی جائے، میں رسالت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کروڑوں روپے کا قرض اس صحابی نے اس یہودی پہ چھوڑ دیا، اور یہودی یہ مذاق کرتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے تو کہتا ہے نا اللہ لے گا تو اللہ لے لے گا، پھر تو مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ اب وہ صحابی پیچھے ہٹ گیا، چھوڑ دیا، سب کچھ کر دیا، ساری دنیا کے سامنے اس چیز کا اعلان کر دیا کہ دل ان میں بھی تھا آج ان کے اندر بھی ہے، مال ان کے اندر بھی تھا آج ان کے اندر بھی ہے، سب کچھ وہ بھی تھے آج یہ بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہم اسی نظارے کو دیکھتے رہے کہ آج مسلمان نے ایک دنیا کی محبت کو دل سے لگا کر دوسرے مسلمان کو چھوڑ دیا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ قتل کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے حلقہ احباب میں جتنے ساتھی ہیں ان کی خبر رکھا کرو، اگر کوئی سود کا اکاؤنٹ کھولتا ہے تو اس کی رہنمائی کرو، کوئی انشورنس کرواتا ہے تو اس کی رہنمائی کرو، کوئی بندہ اپنے ہاں ڈیک سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، گناہ پہ چلتا ہے، دوست وہ ہے جو اس کی رہنمائی کرے۔ اگر اس طرح کی چھان بین امت میں ہونا شروع ہو جائے تو مسلمان مسلمان بن جائے گا، اور ایمان والا ایمان والا بن جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی امت میں ایک غلبہ کی صورت بن جائے گی۔ آج مسلمان مسلمانوں سے چھپا ہوا ہے، بیٹا باپ سے چھپا ہوا ہے، دوست دوست سے چھپا ہوا ہے، ساری چیزیں مخفی، ساری چیزیں پیچھے، ساری چیزیں ہٹ کے گمراہ گمراہ سے گمراہ تر ہوتا جا رہا ہے، بدبخت بدبخت سے بدبخت ہوتا جا رہا ہے، اور امت کے اندر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا دعائیں ہوں گی رد ہو جائیں گی، سوال ہوں گے رد ہو جائیں گے، عاجزی ہوگی رد ہو جائے گی، مانگو گے ہر چیز رد ہو جائے گی۔ پوچھا کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا جس وقت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ترک کر دیا جائے۔ بہن کو دوپٹے کا اگر نہیں کہہ سکتے، کو دین کا نہیں کہہ سکتے تو پھر کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر بھائی پہ دین نہیں پھیلا سکتے پھر کسی کو کیا پھیلا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آج ہمیں مسلمان بنا کر اس میدان میں جمع کیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی امت میں فتنوں پہ فتنے آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں، اس لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اپنی نماز کے مصلے کو گھر سے اٹھا کے مسجد میں پہنچائے، اور جو بندے یہ کہتے ہیں ہم نے دکان میں پڑھ لیتے ہیں وہ اپنی دکان سے اٹھا کے مسجد کے اندر لے آئے۔ اور ہمارے اکابر وہ تھے جن کی نماز کی جماعت اگر رہ جاتی تھی 3 دن سوگ منا کے اپنی دکانیں بند کرتے، اور اگر ان کی نماز بالکل رہ جاتی تھی 7 دن سوگ مناتے تھے۔ اور آج سوگ کسی علماء کے جانے پر نہیں، کسی مدارس کی شہادت پہ نہیں، کسی مساجد کی شہادت پہ نہیں مناتے، کوئی قرآن چلا جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے کوئی نہیں مناتا، دین جاتا ہے، نماز جاتی ہے، زکوٰۃ جاتی ہے، حج جاتا ہے، جہاد جاتا ہے، سب کچھ جاتا ہے، سوگ نہیں منایا جاتا۔ اب سوگ کس بات پہ منایا جا رہا ہے؟ ہماری دنیا جا رہی ہے، ہمارا بندہ مر گیا ہے، ہماری چیزیں ہو گئی ہیں، آج سوگ دین سے ہٹ کر منایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، آج حافظ حسین احمد صاحب نے آپ سے خطاب کرنا تھا, آپ کو پہلے بھی بتایا گیا جس کی وجہ سے کچھ تھوڑے سے لیٹ ہوئے. حضرت تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ, ان کے ملفوظات سے آپ تھوڑی دیر مستفید ہو جائیں, تھوڑا سا اپنے وقت کو قربان کریں. اکابر ہمارے سامنے کبھی کبھار تشریف لاتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی زندگی کو دراز فرمائے, ان کی عمر کو دراز فرمائے, عمل کو دراز فرمائے. تو آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں انشاءاللہ چند ملفوظات آپ سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں ترقی عطا فرمائے.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام دوستو بزرگوں, آپ کو زحمت ہوئی لیکن میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا, میں کافی دیر سے منتظر تھا یہاں کی انتظامیہ کا. آج جمعہ کا دن ہے اور سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنے گھر بلانے کی گھر فیصلہ فرمایا اور ہمیں اپنے گھر بلا کر اس کے بیٹھنے کی اس کے اندر توفیق عطا فرمائی. اور جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم اضافہ, اور اگر کفران نعمت کی جائے گی تو اللہ کا عذاب. ماشاءاللہ یہ مسجد بھری ہوئی ہے لیکن باہر آپ سے کئی گنا زیادہ ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں یا نہیں اس وقت. یہاں ہماری حاضری اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن. یہ اس چھت کے نیچے جمعے کے دن ہمارا اجتماع ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھے نہ رکھے, لیکن ہمارے آپ کے دین کے دشمن جو ہیں وہ ہمیں مانیٹر کرتے ہیں, ہمارے عبادات کے اندر انہماق کو, مسجد میں حاضری کو, جمعے کے اندر شمولیت کو دیکھتے رہتے ہیں, اور پھر وہ اسی حوالے سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں پورے عالم میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے, اور وہ اپنے دین اور پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ کتنا عمل کرتے ہیں. اب ہم نماز پڑھنے کے لیے کہاں منہ کریں گے؟ قبلہ کی طرف. اور ایک قبلہ اول بھی ہے, وہ کس کے پاس ہے؟ آواز نہیں آئی. یہودی کے پاس ہے. کتنے مسلمان ہیں؟ پونے 2 ارب کے قریب. اور یہودی کتنے ہیں ہمارے پاس؟ دنیا کے وسائل ہیں ہمارے پاس, کثیر تعداد ہے, لیکن کبھی ہم 313 تھے اور ہزاروں پر غالب تھے. آج 2 ارب ہم مٹھی بھر یہودی سے اپنا قبلہ کیوں؟ آج یہودی جہاں کہیں ہوگا اس کے اپنے مذہب کے حوالے سے اس کی ٹوپی چھوٹی سی اس کے سر پہ, آج بھی وہ جہاں پر ہوگا اپنے مذہبی روایات کو اپنائے رکھے گا. لیکن میرے محترم دوستو, یہودی کہتے ہیں, ان کی سب سے بڑی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھا کر کیجئے کہ جمعے کے نماز کے اندر کتنے محمد الرسول اللہ کے غلام تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہمیں گنا جاتا ہے. ہماری رپورٹ لی جاتی ہے اور یہودی کہتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جتنے جمعے کے دن مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، جمعے کی نماز میں شامل ہوتے ہیں، اگر اتنے مسلمان فجر کی نماز میں جمعے کے اندر فجر کی نماز میں جو ہے وہ مسجد کے اندر آ کر جماعت میں شامل ہونے لگے تو پھر ہمارے لیے خیر، پھر ہماری خیر؟ کیا خیال ہے، ہم ان کی خیر مانگتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ان کی خیر نہیں مانتے تو آج ایک بات طے کیجئے گا، اور یہ بات یہ ہے کہ یہ جمعہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، کسی اور نے ہمیں؟ کل کتنی رکعتیں پڑھی تھی آپ نے زہر میں؟ نہیں، فرض کتنی پڑھی تھی؟ جمعرات کو چار پڑھی تھی آپ نے، اور آنے والے دن ہفتے کو کتنی پڑھیں گے؟ آج دو کیوں پڑھ رہے ہو؟ ساٹھ سال، ستر ستر سال ہم جمعہ پڑھتے ہیں کبھی سوچنے کی؟ کہتے ہیں جی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے کسی بھی حکم کے اندر حکمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا ہے اس کو سوچو گے، یہودی کی بات کو ذہن میں رکھو گے، پھر آپ کا ہر جمعہ آپ کے لیے ایک نیا جمعہ ثابت. آج ہم دو رکعت پڑھیں گے اور دو رکعت کے ساتھ ہم نے اور بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں؟ نماز کے بعد جی خطبہ پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے. سنتیں ادا کر کے بعد میں، لیکن پہلے خطبہ بھی ہم، کل ہم نے خطبہ سنا تھا جمعرات کو، ہفتے کے دن اتوار کو. کیوں حکم نہیں تھا اور حکم کیوں نہیں تھا؟ اس کی معلومات بھی مسلمان کے لیے اتنی ضروری ہے جتنے ہم دیگر معاملات میں بال کی کھال کھینچ کر معلومات. آج ہم دو رکعت پڑھتے ہیں اور ساتھ خطبہ بھی سنتے ہیں. ذرا ذہن پہ زور لائیے کہ سال میں کتنے ایسے دن ہیں جہاں ہم دو رکعت بھی پڑھتے ہیں اور خطبہ بھی. وہ دن ہے عید الفطر کے، وہ دن ہے عید ال، وہ ہمارے ہالیڈے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہی فرق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، کہ کسی کے لیے اللہ نے ہفتے کا دن بابرکت رکھا تھا، کسی امت کے لیے اللہ نے اتوار کا دن بابرکت رکھا تھا، اور آپ کے لیے رب کائنات نے جمعے کا دن بابرکت رکھا ہے. کسی کے لیے کرسمس ڈے بابرکت دن قرار پاتا ہے، کسی کے لیے ہولی قرار پاتا ہے، کسی کے لیے دیوالی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ان اس میں بھی دو رکعت. اور اگر وہ دو ہمارے سالانہ تہوار ہیں تو پھر جمعہ ہمارا ہفتہ وار تہوار. اس لیے یہ ایک ایسی لکیر اللہ نے کھینچ دی ہے اس معاشرے کو بنانے کے لیے. آج ہم پریشان ہیں کراچی کے حالات سے، آج ہم پریشان ہیں خیبر پختونخوا کے حالات سے. میرا تعلق بلوچستان سے ہے، ابھی میں راستے میں تھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ابھی دھماکہ ہوا، 8 لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. کیوں؟ اگر ایک صف میں محمود و ایاز بیٹھ جانے لگے اور 5 وقت مسلمان یہاں بیٹھے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائیکی ہے، یہ پشتون ہے، دھماکے ہوں گے. اس لیے میرے محترم دوستو رب کائنات نے تمہارے اتحاد و اتفاق کو، تمہاری اخوت اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے لیے نماز کو فرض کیا ہے۔ پانچ وقت آپ آ کر محلے والے اکٹھے ہوں گے، دوستی ہوگی کہ دشمنی ہوگی؟ کئی محلوں کے لوگ آ کر یہاں اکٹھے ہوں گے، دوستی ہوگی کہ دو؟ ارے عیدین پر شہر کے کئی علاقوں میں لوگ جمع ہوں گے، کئی کئی محلوں سے اکٹھے ہوں گے، اور طاغوت دیکھے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لڑانا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے غریب ترین شخص، مزدور، ہاری، ریڑھی کھینچنے والا اگر پہلے مسجد میں آیا ہے تو وہ پہلے صف میں کھڑا ہوگا۔ پروٹوکول کا خاتمہ اللہ اس مسجد میں۔ بات سمجھ نہیں رہے؟ اور اگر کوئی بڑا آدمی، چودھری وڈیرا، سردار، نواب ہو، ایم این اے، سینیٹر اور وزیر اعلی ہو، کوئی اگلا صف میں آنے کے، اس لیے میرے محترم دوستو میں صرف یہ بات عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ جو اخوت ہے یہ عالمی سطح پر بھی اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور عرفات کی میدان میں دنیا بھر سے مسلمانوں کو اللہ اس لیے تو جمع نہیں کرتا کہ لوگوں کو کوئی اس کا مقصد نہ ہو، مقصد ایک موجود ہے۔ عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اطراف سے بلاتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، ماننے والوں کو، اور طاغوتی طاقتوں کو بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم لڑانا چاہتے ہو، جن کو تم مفادات کے لیے تقسیم کرنا چاہتے ہو۔ دیکھو میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ حسین احمد تم بلوچستان سے نکلے ہو، تم اپنا لباس واسکٹ پہنو گے، پگڑی باندھو گے، یہاں کوئی آئے گا پنجاب سے پنجابی لباس پہنے گا، سندھ کا سندھی کے ٹوپی پہنے گا، اپنا رنگ برنگی لباس پہنے گا، خیبر پختونخوا کا خان کوئی اور لباس پہنے گا، ارے انڈونیشیا کا، ملائیشیا کا، افریقہ کا، دنیا کا کونے کونے میں مسلمان الگ لباس پہنتے ہیں؟ یا ذرا تصور کیجئے، یہ تو ایک آپ کے اس علاقے کے لوگ ہیں لیکن لباس پھر بھی۔ اور اگر دنیا کے لوگ جمع ہو جاتے عرفات کے میدان کے اندر اور اللہ نے یہ حکم نہ دیتا کہ تم اپنے اس لباس کو اتار کے آؤ، میں پگڑی باندھ کے آتا، کوئی افریقن لباس پہن کے آتا، سب سے پہلے یہودی اور طاغوت کہتے خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کلام ایک ہے، اور بندوں کا لباس؟ اللہ نے کہا نہیں، آپ میقات میں داخل ہونے سے پہلے اپنا لباس اتاریں گے، آپ کی سلائی اور ہے، میرے کپڑے کی سلائی اور ہے، کسی کا ٹیلر ماسٹر کوئی کٹ کرتا ہے، کوئی واسکٹ کسی طرح بناتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ نے سلے ہوئے بھی رنگ بھی سفید ہوگا اور بغیر سلے ہوگا، سر پہ کچھ نہیں ہوگا، چپل بھی اس طرح نہیں ہوگا، کوئی بوٹ پہنے گا، کوئی سینڈل پہنے گا، کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے حضور آ کر میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے حبیب کے ماننے والے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، مفلس ہے، ہاری ہے، زمیندار ہے، بادشاہ ہے، اس نے میرے حضور آنا ہے تو پھر اس نے کل اگر آنا ہے آنکھ بند کر کے یہی لباس پہن کے آنا ہے جو آج میرے گھر کے طواف کے لیے لے کر آیا ہے۔ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، مشکلات کا حل ہے۔ آج یہ نوجوان ہمارے جو اس وقت دنیا میں، دنیا کی آئی ٹی کو، دنیا کے تمام تر انٹرنیٹ کو چھیڑتے ہیں اور آج سواری یا نشان بن گئے ہیں، اور باپ سے، ماں سے، استاد سے، خطیب سے، مولوی سے سب سے پوچھتے ہیں ابو ہمیں بتاؤ تم جھوٹ بول رہے تھے یا ہم جھوٹ دیکھ رہے ہیں، تم کہتے تھے کہ 313 تھے، ہزاروں پر غالب تھے، ہم 2.25 عرب ہیں اور فٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب بڑا آسان ہے کہ جب اے مسلمان تو نے اپنے دین اور دنیا کو اس چھت کے نیچے رکھا تھا کیسے؟ محراب یہاں چھت کے نیچے ہے، مسجد میں نہیں ہے. منبر کہاں پر ہے؟ مصلی. آگے صفے ہیں، مسجد نبوی کے میں کون حاضر ہوا ہے؟ روضہ رسول پہ کوئی گئے ہیں آپ پیسے؟ جو گئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو نہیں گئے رب کائنات انہیں بار بار لے جائے. وہاں بھی ایک منبر رسول ہے، وہاں بھی ایک محراب ہے، وہاں بھی ایک مسجد ہے، لیکن اتنی سی بات تھی کہ وہاں حضور کا منبر تھا، جیسے میں اس پہ بیٹھا ہوں، حضور تشریف فرما ہوتے، خطیب تھے، اس کے بعد وہ نماز پڑھاتے، بس. پھر کیا ہوتا؟ پھر مسجد نبی کو تھالا لگا ہوتا؟ نہیں، اس کے اس کونے میں آپ نے دیکھا ہوگا اصحاب صفہ کا چبوترہ ہے، اور وہاں لوگ جا کر نفل پڑھتے ہیں. وہ اس وقت وہاں کا محکمہ تعلیم اور اس کی یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی، اور حضور اس کا پرنسپل اور اس کے استاد تھے یا نہیں، اور صحابہ شاگرد تھے. وزارت تعلیم مسجد کے اندر اس کونے میں جی ایچ کیو تھا، اور حضور سپہ سالار تھے. خالد بن ولید جا رہا ہے، زید بن حارث آ رہا ہے، حضور کی فوجیں جا رہی ہیں اور واپس آ رہی ہیں. ہیڈ جی ایچ کیو کہاں تھا؟ مسجد کے اندر تھا. اور سٹیٹ بینک بیت المال کہاں تھا؟ وہ بھی مسجد کے چھت کے نیچے تھا. اور سپریم کورٹ اور عدالت کہاں تھی؟ وہ بھی چھت کے نیچے تھا. وزارت داخلہ کہاں تھا؟ نہیں نہیں نہیں، عبد الرحمن ملک صاحب جنہیں سورہ اخلاص ہی نہیں آتا. اس اللہ کے بندوں، اس چھت کے نیچے پوری حکومت تھی، پوری حکمرانی تھی، دین بھی تھا اور دنیا بھی. یاد رکھو، آخری بات کہتا ہوں، کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا پیدا کی ہے، اس کے اندر دین کی ہمیں حکم دیا ہے. ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب ہم سب طواف کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ خانہ کعبہ ہے، آپ حجر اسود سے طواف شروع کیجئے. اور جب وہ حجر اسود سے طواف شروع کرتا ہے، سب علماء بیٹھے ہیں، جو کچھ دل میں چاہے گا وہ کہے گا، لیکن جب رکن یمانی سے وہ مڑنے لگے گا اور حجر اسود پہ اپنا وہ چکر، اپنی طواف کو ختم کرے گا، اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ کیا پڑھو؟ ربنا آتنا فی الدنیا ہے یا نہیں؟ لکھا ہوگا کہ فی الآخرہ. اگر آخرت ہی کو اللہ تعالی اور اسلام اور ہمارا دین اہمیت دیتا. یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، آپ کو گمراہ کرتے ہیں کہ جناب مولوی تو کہتا ہے دنیا کو چھوڑو. اگر دنیا کو چھوڑنے کا اسلام حکم دیتا تو پھر اللہ کیا حکم یہ ہوتا کہ تم کہو ربنا آتنا فی الآخرت حسنہ. پھر اللہ پہلے دنیا کا ذکر، اللہ دنیا کا اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ جب دنیا میں ہوگے تو مسجد میں آؤ گے، دنیا میں ہوگے تو جمعہ پڑھو گے، دنیا میں ہوگے تو زکات دو گے، دنیا میں ہوگے تو نیک کام. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ایک فاصلہ ہے، اور یہ جمعہ ہمارے لیے، دنیا کے ہمارے دشمنوں کے لیے ایک بیرامیٹر ہے، اور وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ اپنے ہفتوار تہوار کیسے مناتا ہے، یہ اپنی عید کیسے مناتا ہے، یہ اپنی شادی کیسے مناتا ہے، یہ اپنی غم کو کس طرح کرتا ہے. اگر وہ بیرامیٹر میں ان کی دنیا اور دین جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے طریقے سے ہوا، تو پھر یہودی اس دنیا میں، اور اگر نہیں ہوا تو پھر الٹے لٹک جاؤ. میرے حلقے انتخاب چاغی میں ایٹم بم ہم نے بنایا، بنایا نہیں بنایا، اور میں پارلیمنٹ میں تھا، میں نے کہا بھائی کیوں بنا رہے ہو؟ تو مجھے کہا گیا خاموش رہو، ہم ایٹم بم بناتے ہیں. ایٹم بم ہم بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ وہ ہماری حفاظت، اور جب ہم جھک جاتے ہیں امریکہ کے سامنے جھکنے لگے، اور ہم نے اپنے بلوچستان کے ایئرپورٹس وغیرہ دے دیے، تو پھر پارلیمنٹ میں ہم نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا ایٹم بم کو تو بچانا ہے، اس لیے میرے محترم دوستو جن کے پاس ایٹم بم نہیں تھے وہ جیت گئے ہیں یا جن کے پاس ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تھے وہ جیتے ہیں؟ بدر میں، احد میں، دنیا میں بھی کہیں جاؤ گے تو پھر یہ ایک بات واضح ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے تھے افغانستان میں جہاں پر ساری خدائی چلی گئی، امریکہ گیا، نیٹو گیا، پاکستان اس کے ساتھ، ایران اس کے ساتھ، سعودی عرب کچھ رہ گیا تھا، سب اس کے ساتھ گئے، ساری خدائی ایک طرف تھی اور اس نبی کے ماننے والوں کے ساتھ صرف خدا تھا. جیت کس کی ہوئی؟ آج بھی میرے قسم کہوں بھی میں حارث نہیں ہوں گا اگر ہم آج بھی وہ جذبہ پیدا کریں تو قبلہ اول کی آزادی. لیکن اگر برادریوں کے خول سے ہم نکلیں گے، اگر ہم برادریوں کے خول سے نکلیں گے، لسانیت کے خول سے نکلیں گے، قومیت کے خول سے نکلیں گے، علاقائیت کے خول سے نکلیں گے، صرف محمد الرسول اللہ کی امت کا جو تاج ہمارے سر پہ ہم اس پہ اکتفا کریں گے، ہم ناقابل تسخیر ہیں. اور اگر کسی بھی دلدل میں ہم پھسلتے رہے تو پھر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. مجھ سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ صاحب کیا مستقبل ہے فلان کا، تو میں کہتا ہوں کہ مستقبل اس کا ہوتا ہے جس کا ماضی ہو، اور جس کا ماضی نہیں ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thank you.